الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وجیہ اور خوبصورت انسان تھے، رنگ گورا اور چہرہ پروقار اور بردباری تھی، جیسے حافظ ابن حجر نے لکھا. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ معاویہ ہمارے پاس آئے اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھے. مجموع الزوائد میں یہ بات لکھی ہے. اس ظاہری حسن و جمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیرت کی خوبیوں سے بھی نوازا تھا، چنانچہ ایک بہترین عادل حکمران میں جو اوصاف ہو سکتے ہیں وہ آپ کی ذات میں موجود تھے. عمر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، تم قیصر و کسرا اور ان کی سیاست کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ تم میں معاویہ موجود ہیں. حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مسلمانوں کی طاقت میں بڑا اضافہ ہوا. حضرت عثمان کے زمانے سے باہمی خانہ جنگی کی وجہ سے جو فتوحات کا سلسلہ رک گیا تھا، آپ کے عہد حکومت میں یہ سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری ہو گیا. آپ نے بحری فوج قائم کر لی، عبداللہ بن قیس حارثی کو اس کا افسر مقرر کیا، مصر و شام کے ساحلی علاقوں میں بہت سے جہاز سازی کے کارخانے آپ نے قائم کیے، 1700 جنگی جہاز رومیوں کے مقابلے کے لیے آپ نے تیار رکھے تھے. ڈاک کا محکمہ جو حضرت عمر کے زمانے میں قائم ہو چکا تھا، آپ نے اس کی تنظیم و توسیع کی اور اس کو تمام حدود سلطنت میں اس کا جال پھیلا دیا. آپ نے ایک نیا محکمہ دیوان خاتم کے نام سے بھی قائم کیا. اسی طرح خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے متعدد غلام مقرر فرمائے اور دیبہ و حریر کا بہترین غلاف بیت اللہ پر چڑھایا. آپ 41 سال امیر رہے. اور حافظ ابن کثیر آپ کے عہد حکومت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں جہاد کا سلسلہ قائم رہا، اللہ کا کلمہ بلند ہوتا رہا، مال غنیمت اور سلطنت کے اطراف سے بیت المال میں خوب بڑھوتری ہوتی رہی اور مسلمانوں نے راحت، آرام اور عدل و انصاف میں زندگی بسر کی. آپ تالیف قلب، عدل انصاف اور حقوق کی ادائیگی میں خاص احتیاط برتتے تھے. اسی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کے بعد حضرت معاویہ سے بڑھ کر کسی کو حق کا فیصلہ کرنے والا نہ پایا. آپ نے حضرت معاویہ کو دیکھتے، حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں، اگر تم معاویہ کو دیکھتے یا ان کا زمانہ پا لیتے تو عدل و انصاف کی وجہ سے ان کو مہدی کہتے. حضرت مجاہد نقل کرتے ہیں کہ اگر تم معاویہ کے دور کو پا لیتے تو کہتے کہ مہدی تو یہ ہیں. اسی طرح ایک بار امام آمش کی مجلس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تذکرہ ہوا تو امام آمش فرمانے لگے، اگر تم معاویہ کے زمانے کو پا لیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا. لوگوں نے پوچھا کہ ان کے حلم اور بردباری کا فرمایا نہیں بلکہ ان کے عدل و انصاف کا. آپ کی انہی خوبیوں کی وجہ سے حضرت آمش آپ کو المصحف کے نام سے یاد کرتے تھے. آپ باقاعدہ ہر قبیلے اور قصبے میں متعین لوگوں کو ایک ذمہ داری یہ دی ہوئی تھی کہ جہاں کوئی بچہ نیا پیدا ہو اس کی تفصیل لے کر آ اور اس کو بیت المال سے وظیفہ دو. امام بخاری نے کتاب الادب المفرد میں یہ بیان فرمایا کہ حضرت معاویہ نے حکم دیا تھا کہ دمشق کے غنڈوں اور بدماشوں کی ایک فہرست بنا کر مجھے بھیج دو، اس کے بعد آپ باقاعدہ ان پر نگرانی رکھتے تاکہ کوئی ان میں سے غر گڑبڑ کرے تو اس کو فوراً قرار واقعی سزا دی جائے. آپ نے اس کے علاوہ رفاعِ عامہ کے لیے نہریں کھدوائیں، جو نہریں بند ہو چکی تھیں انہیں جاری کرایا، مساجد تعمیر کروائیں، عامۃ المسلمین کی بہتری اور بھلائی کے لیے اور کئی اقدامات کیے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا برتاؤ اپنی رعایا کے ساتھ بہترین حکمران کا برتاؤ تھا اور آپ کی رعایا آپ سے محبت کرتی تھی. یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عمرہ میں سب سے بہتر امیر وہ ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے، اور تم ان پر رحمت بھیجتے ہو اور وہ تم پر. یہی وجہ تھی کہ اہل شام آپ پر جان چھڑکتے تھے اور آپ کے ہر حکم کی دل و جان سے تعمیل کرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکریوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، کیا یہ عجیب بات نہیں کہ معاویہ اکھڑ اور جاہلوں کو، یعنی وہ لوگ جو عرب نہیں ہیں، شام کے ہیں، انہوں نے دین بعد میں سیکھا ہے، تم لوگ تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دین سیکھ رہے ہو، تو گویا وہ لوگ جاہل اور تم لوگ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہونے چاہیے، ایکسپیکٹیشن تم سے دوسری ہوتی ہے. تو بہرحال فرمایا کہ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ معاویہ اکھر اور جاہلوں کو بلاتے ہیں تو وہ بغیر عطیے اور داد دہش کے، کچھ طلب نہیں کرتے، ان کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سال میں دو تین بار جدھر بھی چاہیں ادھر انہیں لے جاتے ہیں حضرت معاویہ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں حالانکہ تم لوگ عقل مند ہو، میں تمہیں عطیات دیتا رہتا ہوں مگر تم میری نافرمانی کرتے ہو، میرے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو اور میری مخالفت کرتے ہو. یہ تاریخ طبری میں یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیش ہوئی. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کس قدر لوگ محبت کرتے تھے حضرت امیر معاویہ سے، بغیر عطیات کے بھی کام کرنے پہ راضی ہوتے تھے۔ آپ کی رعایا کے آپ پر فدا ہونے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ رعایا کے لیے ایک ادنا فرد کی مصیبت اور اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے تھے، ان کی تکلیف دور کرنے میں کسی قسم کا کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعے سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ حضرت ثابت جو ابو سفیان کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں روم کے غزوے میں حضرت معاویہ کے ساتھ شریک تھا۔ جنگ کے دوران ایک عام سپاہی اپنی سواری سے گر پڑا اور اٹھ نہ سکا، تو اس نے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا، تو سب سے پہلے جو شخص اپنی سواری سے اتر کر اس کی مدد کو دوڑے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے۔ مجموع الزوائد میں یہ بات موجود ہے۔ آپ کے ان اوصاف اور آپ کے حکمران حکومت کے زمانے کی جو خاص خصوصیات تھیں، اس کا اعتراف خود شیعہ مورخین بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ امیر علی نام کے شیعی مورخ ہیں، انہوں نے تاریخ لکھی ہے، تاریخ اسلام، تو اس میں فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر حضرت معاویہ کی حکومت اندرون ملک بڑی خوشحال اور پرامن تھی، اور خارجہ پالیسی کے لحاظ سے بڑی کامیاب تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت معاویہ عام مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی لیتے، ان کی شکایت کو بغور سنتے، اور حتی الامکان انہیں دور فرمانے کی کوشش کرتے۔ مشہور مورخ مسعودی نے آپ کے دن بھر کی تفصیلات اس طرح سے بیان فرمائی ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز ادا کر کے زیر سلطنت ممالک سے آئی ہوئی رپورٹیں سنتے، پھر قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے، تلاوت کے بعد گھر تشریف لے جاتے، وہاں ضروری احکامات جاری کرتے، پھر نماز اشراق ادا کر کے باہر تشریف لاتے، خاص خاص لوگوں کو طلب فرماتے اور ان کے ساتھ دن بھر کے ضروری امور کے متعلق مشورہ کرتے۔ اس کے بعد ناشتہ لایا جاتا جو رات کے بچے ہوئے کھانے میں سے ہوتا، پھر آپ کافی دیر تک مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہتے، اور اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے، تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لاتے اور مسجد میں مقصورہ جو قصر جیسا ایک جگہ ان کی بیٹھنے کی تھی، اس میں کمر لگا کر کرسی پر بیٹھ جاتے۔ اس وقت عام مسلمان جن میں کمزور دیہاتی بچے عورتیں سب شامل ہوتے، آپ کے پاس آتے اور اپنی ضرورتیں تکلیفیں بیان کرتے، آپ ان سب کے دل دہی کرتے، ضرورتیں پوری فرماتے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرتے۔ جب تمام لوگ اپنی حاجتیں بیان کر لیتے اور آپ ان کے متعلق احکام جاری فرما دیتے اور کوئی باقی نہ بچتا، تو آپ اندر تشریف لے جاتے اور وہاں خاص خاص لوگوں، معززین اور اشراف قوم سے ملاقات فرماتے۔ آپ ان سے کہتے کہ حضرات، آپ کو اشراف قوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس مجلس خصوصی میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہے، لہذا آپ کا فرض ہے کہ جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں ان کی ضرورتوں کو بیان کریں۔ پھر آپ ان کی ضرورتیں بیان کرتے اور ان کو پورا فرماتے، پھر دوپہر کا کھانا لایا جاتا۔ اس وقت کاتب بھی حاضر ہوتے اور آپ کے سرحانے کھڑا ہوتا، جو کاتب وہ لکھتا رہتا اور باریاب ہونے والوں کے ایک ایک کر کے پیش کرتا، اور جو کچھ وہ اپنی مشکلات اور معروضات تحریر کر کے لاتے، آپ اس کو سنتے اور کھانا کھاتے جاتے اور احکام لکھواتے جاتے، اور ہر بار جو بھی شخص آتا جب تک حاضر رہتا کھانے میں بھی شریک رہتا۔ پھر آپ گھر تشریف لے جاتے اور ظہر کی نماز کے وقت تشریف لاتے، ظہر کی نماز کے بعد خاص مجلس ہوتی جس میں وزراء سے ملکی امور کے متعلق مشورہ ہوتا اور احکامات جاری کیے جاتے، یہ مجلس عصر تک جاری رہتی، آپ عصر کی نماز ادا کرتے، پھر عشاء کے وقت تک مختلف امور میں مشغول رہتے، عشاء کی نماز کے بعد عمرا سے امور سلطنت پہ گفتگو ہوتی، یہ گفتگو ختم ہوتی تو علمی مباحث چھڑ جاتے اور یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہتا۔ مسعودی کا بیان ہے کہ آپ نے دن میں 5 اوقات ایسے رکھے ہوئے تھے کہ جن میں عام لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ آئیں اور اپنی شکایت جس وقت چاہیں بیان کر دیں ان 5 اوقات میں۔ اس کے ساتھ آپ بہت ہی حلیم، بردبار اور نرم خو تھے۔ آپ کا حلم، آپ کا پیشنس، کام ہونا، یہ ضرب المثل تھا۔ آپ کے تذکرے کے ساتھ حلم کا تصور اتنا لازم ہو گیا تھا کہ بغیر اس کے آپ کا تذکرہ نامکمل ہوتا۔ آپ کے مخالفین آپ کے پاس آتے اور بسا اوقات انتہائی نازیبہ رویہ اور سخت کلامی کے ساتھ پیش آتے، مگر آپ اسے ہنسی میں ٹال دیتے۔ یہی وہ رویہ تھا جس نے بڑے بڑے سرداروں اور آپ کے مخالفوں کو آپ کے سامنے جھکانے پر اور سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ چنانچہ قبیصہ بن جابر کا قول ہے کہ میں نے حضرت معاویہ سے بڑھ کر کسی کو بردبار نہیں پایا۔ ابن عون کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں ایک عام آدمی کھڑا ہو جاتا اور ان سے کہتا کہ اے معاویہ، تم ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے، اور حضرت معاویہ فرماتے کہ کس چیز سے سیدھا کرو گے، تو وہ کہتا کہ لکڑی سے، تو آپ فرماتے کہ ٹھیک ہے، پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت مسور بن مخرمہ یہ آپ سے نالاں تھے، آپ کے پاس کسی حاجت کی وجہ سے پہنچے تو انہیں آپ نے ان کی حاجت پوری کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے مسور، تم ہم پر کیا تان و تشنیع کرتے ہو؟ حضرت مسور نے جواب دیا، امیر المومنین جو کچھ ہوا اسے بھول جائیے، آپ نے فرمایا نہیں، وہ سب باتیں تم جو میرے متعلق کہا کرتے تھے بیان کرو. تو چنانچہ حضرت مصور نے وہ تمام باتیں آپ کے سامنے دہرا دیں جو وہ آپ کے متعلق کہا کرتے تھے. آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ تمام الزامات کو سنا اور ان کا جواب دیا. آپ کے اس رویے کا اثر یہ ہوا کہ اس واقعے کے بعد حضرت مصور جب بھی حضرت معاویہ کا ذکر کرتے بہترین الفاظ میں کرتے اور ان کے لیے دعائیں خیر کیا کرتے تھے. خطیب بغدادی نے یہ بات لکھی ہے. آپ کے حلم اور بردباری کے واقعات کتب تاریخ میں بھرے پڑے ہیں. منہ پھٹ لوگ اور مخالفین آتے اور جس طرح منہ میں جو آتا کہتے، شکایتیں کرتے، مگر آپ انتہائی بردباری سے کام لیتے اور ان کی شکایات سنتے، ان کی تکلیفوں کو حتی الامکان دور کرتے، ان کو انعامات سے نوازتے. اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ جب وہ آپ کی مجلس سے اٹھتے تو آپ کے گرویدہ ہو کر مجلس سے جاتے. خود حضرت معاویہ فرماتے ہیں غصہ کے پی جانے میں، یعنی غصے کے پی جانے میں جو مزہ مجھے ملتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں. لیکن یہ سب حلم اور بردباری اس وقت تک تھی جب تک کہ دین اور سلطنت کے امور پر زد نہ پڑے. اسی وجہ سے اگر کہیں سختی کا موقع ہوتا تو سختی بھی فرماتے اور اصولوں پر کسی قسم کی مداہنت برداشت نہ کرتے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں لوگوں اور ان کی زبانوں کے درمیان اس وقت تک حائل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ہمارے اور ہماری سلطنت کے درمیان حائل نہ ہوں. اور اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا کہ جہاں میرا کوڑا کام دیتا ہے وہاں تلوار کام نہیں، تلوار کو کام میں نہیں لاتا. یعنی جہاں میرا کوڑا کام دیتا ہو وہاں میں تلوار کام میں نہیں لاتا، اور جہاں زبان کام دیتی ہو وہاں کوڑا کام میں نہیں لاتا. اگر میرے اور لوگوں کے درمیان بال برابر تعلق بھی قائم ہو تو میں اسے قطع نہیں ہونے دیتا. جب تک لوگ اسے بہت کھینچتے ہیں تو میں ڈھیلا کر دیتا ہوں، اور جب وہ ڈھیلا کرتے ہیں تو میں کھینچ لیتا ہوں تاکہ یہ تعلق قائم رہے. اسی کے ساتھ آپ میں معاف کرنے کا اور حسن اخلاق کا بھی بڑا جذبہ تھا. حضرت معاویہ کے صبر و تحمل کا ایک واقعہ بڑا ہی زبردست اور عجیب و غریب ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکات میں حضرت وائل بن حجر، جو حضرت حرزر موت یعنی یمن کے بادشاہ کے بیٹے تھے، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور مشرف اسلام ہونے کے بعد کچھ روز آپ کے پاس مقیم رہے. جب وہ واپس ہونے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو کسی ضرورت کی وجہ سے ان کے ساتھ کر دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہو لیے. یہ پیدل تھے حضرت معاویہ، اور وائل بن حجر چونکہ وہ سردار تھے اپنے علاقے کے، اب مسلمان ہو چکے تھے لیکن اونٹ پر سوار تھے. حضرت وائل خاندانی شہزادے تھے اور نئے نئے اسلام میں آئے تھے، اس لیے شہزادگی کی ابھی خوبو باقی تھی. اس لیے انہوں نے حضرت معاویہ کو ساتھ بٹھانا گوارا نہ کیا. کچھ دور تک تو حضرت معاویہ پیدل چلتے رہے، مگر عرب کی صحرا کی گرمی بہت ہی شدت ہوتی ہے اس میں، تو ریت میں جب پاؤں جھلسنے لگے تو تنگ آ کر حضرت وائل سے گرمی کی شکایت کی اور کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ اگر آپ سواری پہ سوار کر لیں. مگر ان کی شان کے چونکہ خلاف تھا، کہنے لگے یہ کیوں کر ممکن ہے، میں تمہیں سوار کر لوں، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو بادشاہوں کے ساتھ سوار ہو سکتے. وہ حضرت معاویہ کا مقام جانتا نہیں تھا، حالانکہ حضرت معاویہ خود بہت ہی اونچے شرف کے آدمی تھے، سردار کے بیٹے تھے اور بنی امیہ قریش کے بڑے قبیلے سے تھے. لیکن حضرت معاویہ نے اس وقت بھی کچھ نہیں کہا، فرمایا کہ اچھا اپنے جوتے ہی عنایت کر دیجئے کہ ریت کی گرمی سے کچھ بچ جاؤں. مگر انہوں نے، وائل بن حجر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی انکار کیا اور کہنے لگے تمہارے لیے بس اتنا شرف کافی ہے کہ میری اونٹنی کا جو سایہ زمین پر پڑ رہا ہو اس پر پاؤں رکھ کر چلتے رہو. بہرحال انہوں نے سوار نہ کیا اور اس قیامت کی خیز گرمی سے بچنے کا کوئی اور انتظام نہ ہو پایا. سارا راستہ حضرت معاویہ پیدل چلتے رہے. ظاہر ہے کہ حضرت معاویہ بھی خاندانی اعتبار سے کچھ کم رتبہ تو نہیں تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے، اطاعت کے لیے اپنے سر کو جھکا کر خاموشی سے چلتے رہے. اور اس کے بعد جب وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں حضرت معاویہ کے پاس اس وقت آئے کہ جب وہ خلیفہ بن چکے تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پہچانتے تھے. وہ سارا واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے پھر موجود تھا، مگر اس کے باوجود وہ سب کچھ بھلا کر ان کی بھرپور مہمانداری کی، ان کے ساتھ انتہائی عزت و اکرام کا معاملہ فرمایا، خوب ان کو انعامات دیے. اس واقعے سے آپ کے کریمانہ اخلاق کا، بلند حوصلگی کا، عفو درگزر کا کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو بھی آپ نے، جو کہ آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھے، بہت محبت کے ساتھ ان سے برتاؤ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام صحابہ کا ایمان تھا. حضرت معاویہ بھی اس معاملے میں بہت آگے تھے. ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلا کہ بصرہ میں ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہے، تو آپ نے وہاں کے گورنر کو خط لکھا کہ تم فوراً اسے عزت و اکرام کے ساتھ یہاں روانہ کر دو. چنانچہ اسے عزت و اکرام کے ساتھ لایا گیا. آپ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا, اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کو انعامات اور خلعت نوازی. اسی عشق رسول کی بنا پر آپ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹے ہوئے ناخن اور ایک کپڑا اور بال مبارک سنبھال کر حفاظت کے ساتھ رکھے ہوئے تھے, جن کے متعلق آپ نے اپنی وفات کے وقت وصیت کی کہ انہیں میری ناک آنکھ کانوں وغیرہ میں رکھ کر مجھے دفنایا جائے. اسی طرح وہ چادر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن زہیر کو ان کا قصیدہ سن کر مرحمت فرمائی تھی, اسے آپ نے ان سے بہت بڑی رقم دے کر حاصل کیا, کہا کہ مجھے دے دو. تاریخ ابن خلدون میں یہ واقعہ موجود. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی تعلق کی وجہ سے آپ کی بہت سی اداؤں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی جھلک پائی جاتی تھی. چنانچہ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنے میں کسی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا مشابہ نہیں پایا جتنا معاویہ آپ سے مشابہ تھے. مجموع زوایت میں حدیث آئی. حضرت ابو الدرداء بہت بڑے صحابی ہیں. یہی عشق رسول تھا جس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول ہر فعل کو دل و جان سے قبول فرماتے. حضرت جبلہ بن نجیم بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت معاویہ کے خلافت کے دوران میں ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے جسے ایک بچہ کھینچ رہا ہے اور آپ اس سے کھیل رہے ہیں. تو جبلہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا امیر المومنین جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت معاویہ نے جواب دیا کہ ارے چپ رہو, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر کسی کے پاس بچہ ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ بچوں کی سی حرکت کر لیا کرے تاکہ بچہ خوش ہو جائے. اطاعت رسول کی ایک نادر مثال وہ واقعہ ہے جو مشکات شریف میں منقول ہے کہ حضرت معاویہ اور اہل روم کے درمیان ایک مرتبہ صلح کا معاہدہ ہوا. صلح کی مدت کے دوران آپ اپنی فوجوں کو روم کی سرحدوں پر جمع کرتے. مقصد یہ تھا کہ جو ہی مدت ختم ہو جائے تو فوراً حملہ کر دیا جائے. رومی حکام اس خیال میں ہوں گے کہ ابھی تو مدت ختم ہوئی ہے, اتنی جلدی مسلمانوں کا ہم تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا, اس لیے وہ حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور اس طرح فتح آسان ہو جائے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جیسے ہی مدت پوری ہوئی مسلمان پہلے سے ان کے لشکر بارڈر پہ موجود تھے اور آپ نے پوری قوت سے رومی پر یلغار کر دی اور وہ لوگ اس ناگہانی حملے کی تاب نہ لا سکے اور پسپا ہو گئے. آپ روم کا پورا علاقہ فتح کرتے چلے گئے. ایک صحابی حضرت عمر بن ابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پکارے اور کہا کہ وفا لا غدر, مومنوں کا شیوا وفا ہے غدر نہیں, خیانت نہیں. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب دو قوموں کے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہو تو وہ اس معاہدے کی مدت میں نہ کوئی فریق عہد کھولے نہ باندھے, یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے یہاں تک کہ مدت گزر جائے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس حدیث کی روح سے جنگ بندی کے دوران جس طرح حملہ کرنا ناجائز تھا, اسی طرح دشمن کے خلاف کوئی فوجوں کو آراستہ کرنا اور تیار کر کے روانہ کر دینا یہ بھی جائز نہیں. چنانچہ حضرت معاویہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو فوراً حکم دیا کہ فوجیں واپس ہو جائیں. چنانچہ پورا لشکر واپس ہو گیا, جو علاقہ فتح ہو چکا تھا اسے بھی خالی کر دیا. اور ایفائے عہد کی یہ حیرت انگیز مثال شاید ہی کسی اور قوم کے پاس ہو کہ عین اس وقت جبکہ تمام فوجیں فتح کے نشے میں چور ہوں اور صرف ایک جملہ سن کر سارا علاقہ چھوڑ کے واپس چلا جائے اور لشکر کا ایک ایک فرد کسی بحث مباحثے میں پڑے بغیر واپس لوٹ جائے. اسی طرح ان لوگوں کی اطاعت شعری دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ کے حکم پر سارے واپس لوٹ گئے. ایک مرتبہ حضرت ابو المریم ازدی آپ کے پاس آئے. آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے میں نے ایک حدیث سنی ہے, وہ آپ کو سنانے آیا ہوں. اور وہ حدیث یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا, آپ فرما رہے تھے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر مقرر کیا اور اس نے مسلمانوں اور اپنے درمیان پردے حائل کر لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اپنے درمیان پردے حائل کر لے گا. ابو مریم الازدی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی مجھ سے حضرت معاویہ نے یہ حدیث سنی تو فوراً حکم دیا کہ ایک آدمی مقرر کیا جائے جو لوگوں کی حاجتوں کو ان کے سامنے پیش کرتا رہے.